شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
عزیز سامعین، رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام ماہ خدا لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں بھی اسلام میں احکام کے فلسفے پر گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نماز کی افادیت اور اس کے حقیقی فلسفے پر گفتگو کر رہے تھے. آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. نماز انسان کو خواب غفلت سے بیدار کر دیتی ہے. راہ حق پر چلنے والوں کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ اپنی غرض خلقت کو بھول جاتے ہیں اور مادی دنیا اور جلدی گزرنے والی لذتوں میں غرق ہو جاتے ہیں. لیکن نماز چونکہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اور شب و روز میں 5 بار پڑھی جاتی ہے، مسلسل انسان کو متوجہ اور متنبہ کرتی رہتی ہے اور اس کو انسانی غرض خلقت یاد دلاتی رہتی ہے اور اس دنیا میں اسے اس کی حیثیت سے بھی آگاہ کرتی رہتی ہے. یہ انسان کے پاس ایک عظیم نعمت الہی ہے کہ شب و روز 5 مرتبہ اس کو بھرپور طریقے پر ہوشیار کیا جاتا ہے. نماز خود پسندی اور تکبر کو ختم کرتی ہے، کیونکہ انسان 24 گھنٹوں میں 17 رکعت نماز پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں 2 بار اپنی پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں رکھتا ہے اور خدا کی عظمت کے مقابل اپنے آپ کو ایک ذرہ شمار کرتا ہے، بلکہ خدا کی عظمت کے مقابلے اپنے آپ کو 0 شمار کرتا ہے. نماز غرور و خودخواہی کے پردوں کو چاک کر دیتی ہے، تکبر اور برتری کو ختم کر دیتی ہے. اسی وجہ سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنی اس مشہور و معروف حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ جس میں عبادت کے فلسفے کو بیان کیا گیا ہے اور ایمان کے بعد سب سے پہلی عبادت کو نماز قرار دیتے ہوئے اس مطلب کو یوں واضح فرمایا ہے، خداوند عالم نے انسان کے لیے ایمان کو شرک سے پاک کرنے کے لیے واجب قرار دیا ہے اور نماز کو غرور و تکبر سے پاک کرنے کے لیے واجب قرار دیا ہے. نماز انسان کے لیے معنوی تکامل اور فضائل اخلاقی کی پرورش کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہی نماز انسان کو مادے کی محدودیت اور عالم طبیعت کی 4 دیواری سے باہر نکال کر عالم ملکوت کی طرف دعوت دیتی ہے، جس سے انسان فرشتوں کا ہم صدا اور ہم راز ہو جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو بغیر کسی واسطے کے خدا کے حضور میں پاتا ہے اور اس سے گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے. ہر روز اس عمل کی تکرار خداوند عالم کی صفات جیسے رحمانیت اور رحیمیت اور اس کی عظمت کے پیش نظر خصوصاً سورہ حمد کے بعد دوسرے سوروں سے مدد لیتے ہوئے جو نیکیوں اور خوبیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ سب چیزیں انسان میں اخلاقی فضائل کی پرورش کے لیے بہترین اور مؤثر ہیں. لہذا حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے نماز کے فلسفے کو اس طرح بیان کیا، الصلاۃ قربان کل تکیہ، نماز ہر پرہیزگار کے لیے خدا سے تقرب کا وسیلہ ہے. نماز انسان کے دوسرے اعمال کو بھی روح اور اہمیت عطا کرتی ہے، اس لیے کہ نماز سے اخلاص پیدا ہوتا ہے، کیونکہ نماز خلوص، نیت، نیک گفتار اور مخلصانہ اعمال کا مجموعہ ہے. ہر روز یہ عمل انسان کے اندر دوسرے اعمال کا بیج ڈالتا ہے اور روح اخلاص کو مضبوط کرتا ہے. ایک مشہور و معروف حدیث میں بیان ہوا ہے، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اس وقت اپنی وصیت میں فرمایا جب آپ ابن ملجم کی تلوار سے زخمی ہو چکے تھے اور آپ کا آخری وقت تھا. آپ نے فرمایا، خدا را خدا را، میں تم کو نماز کی سفارش کرتا ہوں کیونکہ یہی تمہارے دین کا ستون ہے. ہم لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کسی خیمے کا ستون ٹوٹ جائے یا گر جائے تو اطراف کی رسیوں اور کیلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، خواہ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو. اسی طرح جب نماز کے ذریعے خدا سے بندوں کا رابطہ ختم ہو جائے تو دوسرے اعمال کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے. فرزند رسول حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں بیان ہوا، روز قیامت بندوں میں جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز ہے. اگر نماز قبول ہوگی تو دوسرے اعمال بھی قبول ہو جائیں گے, اور اگر نماز رد ہو گئی تو دوسرے اعمال بھی رد ہو جائیں گے. شاید اس کی دلیل یہ ہو کہ نماز خالق و مخلوق کے درمیان ایک راز ہے. اگر صحیح طور پر بجا لائی جائے تو انسان کے اندر نیت, اخلاص اور قرب الہی پیدا ہوتا ہے, جو دوسرے اعمال قبول ہونے کا ذریعہ ہے. ورنہ دوسرے اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور وہ اپنا اعتبار کھو دیتے ہیں. سامعین, نماز میں پائے جانے والے مطالب اور مضامین سے قطع نظر اگر اس کی شرائط پر توجہ کریں تو وہ بھی اصلاح اور پاکیزگی کی دعوت دیتے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نمازی کی جگہ, نمازی کے کپڑے, جس فرش پر نماز پڑھتا ہے, جس پانی سے وضو یا غسل کرتا ہے اور جس جگہ وضو یا غسل کرتا ہے, یہ تمام چیزیں غصبی نہیں ہونی چاہیے اور ان کے حوالے سے کسی دوسرے پر ظلم اور تجاوز نہ کیا گیا ہو. جو شخص ظلم و ستم, سود خوری, ناپ تول میں کمی, رشوت خوری اور حرام روزی وغیرہ جیسی چیزوں سے آلودہ ہو تو ایسا شخص نماز کے مقدمات کس طرح فراہم کر سکتا ہے؟ لہذا ہر روز 5 مرتبہ اس نماز کی تکرار دوسروں کے حقوق کی رعایت کی دعوت دیتی ہے. نماز صحیح ہونے کی شرائط کے علاوہ شرائط قبول, یا دوسرے لفظوں میں شرائط کمال بھی اس کے علاوہ ہے, جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ان میں سے ایک گناہوں کو ترک کرنا ہے. فقہ اور حدیث کی کتابوں میں بہت سی چیزوں کو موانع نماز یعنی نماز کے راستے میں رکاوٹ کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے, جن میں سے ایک مسئلہ شراب پینا ہے. روایات میں بیان ہوا ہے شراب پینے والے کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی مگر یہ کہ توبہ کر لے. متعدد روایات میں بیان ہوا ہے کہ جن لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک ظالم افراد کا رہبر اور لیڈر ہے. بعض دوسری روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی. اسی طرح دوسری روایات میں بیان ہوا ہے کہ حرام لقمہ کھانے والے یا خود پسندی کرنے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی. لہذا ان تمام احادیث کے پیش نظر یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ان تمام شرائط کا فراہم کرنا انسان کی اصلاح کے لیے مفید ہے. سامعین, آئیے سنتے ہیں حجت الاسلام سید میثم عباس حمدانی فلسفہ احکام پر کیا روشنی ڈال رہے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو کی اہمیت اور وضو کی ہدف کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ وضو جب انسان کرے نماز میں حاضر ہونے کے لیے تو گویا وہ طہارت کو حاصل کر رہا ہے اس ظاہری نجاست سے. لیکن ہمیں جو روایات میں بیان کیا گیا اس فلسفہ وضو کے بارے میں کہ نماز میں تمہیں وارد کیسے ہونا ہے, اس اعلیٰ ترین عبادت اس خدا کے بارگاہ میں حاضر ہونے کی جو ہے اس کا ورود کیسے ہونا چاہیے, اس کے اندر کس طرح تم حاضر ہو, تو اس میں جو ہمیں آئمہ سے جو چیز تعلیمات حاصل ہوئیں ان تعلیمات کے مطابق جب تم یہ وضو کرو تو گویا تم اس طہارت کی طرف بڑھو کہ جو طہارت تمہیں حاصل ہوگی اپنی قلبی طہارت کی وجہ سے, اور جو تجھے طہارت حاصل ہوگی اپنی ذاتی طہارت کی حاصل کی وجہ سے, کہ جو اس ظاہری طہارت کے اصول کے ساتھ ساتھ تم باطنی طہارت کی طرف متوجہ ہو. کیونکہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, قرآن میں خداوند تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ خدا دوست رکھتا ہے, خدا محبت کرتا ہے طہارت والوں سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ توابین کا ذکر ہے. یعنی طہارت ظاہری اگر تم حاصل کر رہے ہو تو باطنی طہارت کا راستہ کیا ہے؟ وہ توبہ ہے. توبہ کیا ہے؟ یعنی رجوع اللہ, یعنی اپنے جس گناہ سے جس تم جو ہے وہ رجائس میں ابھی تک موجود ہو نجاسات میں, نہ صرف ترک کرو بلکہ ترک کرنے کے بعد تم پلٹو دوبارہ اور کہو کہ میں اس رب کی طرف پلٹتا ہوں تاکہ تجھے باطنی جو ہے وہ طہارت حاصل ہو سکے. اسی میں آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر خدا ہمارے پاس جو روایات آئی ہیں, جو آداب آئے ہیں, جو دعائیں آئی ہیں, انہوں نے ہمیں اسی طہارت کی طرف متوجہ کیا کہ تمہاری ظاہری طہارت اس باطنی طہارت کی طرف پلٹنا ہے، لیکن اگر باطنی طہارت نہیں ہوگی تو اس ظاہری طہارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں وضو کے لیے جو مستحب دعائیں ہیں ان کے اندر وضو شروع کرنے کے لیے آپ کی مستحب دعا کیا ہے کہ آپ وضو جب شروع کرنا چاہیں تو کیا دعا پڑھیں؟ آپ کہیں بسم اللہ و باللہ، اللہم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطہرین، کہ خدایا مجھے توبہ کرنے والوں میں قرار دے اور مجھے پاکیزہ انسانوں میں قرار دے۔ توبہ باطنی طہارت اور پاکیزگی جو تم نے ظاہری طہارت حاصل کرنی ہے اس وضو کے ذریعے، اس کے ذریعے اس باطنی طہارت کی طرف تجھے متوجہ رہنا ہے۔ غسل کی دعا کیا ہے؟ انسان غسل کس لیے کرتا ہے؟ طہارت کو حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے آیت آپ کی خدمت میں جو بڑی خداوند تبارک و تعالی نے ارشاد کیا فرمایا کہ جب میری بارگاہ میں تم نے حاضر ہونا ہے نماز کے لیے تو وضو کرو، اگر تجھے جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرو، اگر تمہارے پاس پانی میسر نہیں ہے تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ لیکن ان سب احکام ظاہری کا ہدف اور مقصد کیا؟ تاکہ تم پاکیزہ ہو جاؤ۔ جو ہمارے پاس دعائیں ہمارے پاس جو پہنچیں غسل کے آداب کے اندر سے، اس دعا میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہم طہر قلبی واشرح لی صدری واجر علی لسانی مدحتک والثناء علیک اللہم اجعلہ لی طہوراً و شفاءً و نوراً انک علی کل شئ قدیر، کی خدایا یہ جو میں غسل کر رہا ہوں اس غسل کے اندر میرے قلب کو پاکیزہ کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، مجھے میرے سینے کو کھول دے تاکہ میں تیرے ان علوم کو حاصل کر سکوں، میری زبان کے اندر میری زبان کے اوپر اپنی مدحہ کو اپنی ثنا کو جاری فرما۔ خوب آپ دیکھیں یہاں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ظاہری طور پر ہم پانی اپنے سر پہ ڈال رہے ہیں، اپنے دائیں طرف پانی ڈال رہے ہیں، بائیں طرف اس ظاہری نجاست کو دور کر رہے ہیں، لیکن اس ظاہری نجاست کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ متوجہ ہو رہے ہیں اس حقیقی پاکیزگی کی طرف، اس باطنی پاکیزگی کی طرف، کہ اس ان ظاہری احکام کے ساتھ انسان اگر ان باطنی ان کے اہداف اور فلسفے کی طرف توجہ نہیں کرے گا تو ان ظاہری احکام کو گویا ایسے ہی ہے کہ بغیر روح کے انجام دیا جائے۔ صرف یہ اٹھک بیٹھک ہو، صرف جو ہے یہ پانی کا جاری کرنا ہو اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں پر، یہ مسح کرنا سر پر اور پاؤں پر، لیکن اس روح سے خالی ہو کہ جس کی طرف متوجہ کیا گیا اور جو اصل مقصود ہے۔ اللہم رب النور العظیم، رب